أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على آل محمد وعجل البركة وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وآل محمد. لطف خدا ہے، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے دین کی سعادت نصیب فرمائی ہے. جو بھی خدا نمتال کی نعمتیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں بعض اوقات بہت سستی لگنے لگتی ہیں، گویا مفت میں مل گئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں ہے، اس کے پیچھے لوگوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں. تو ابھی آپ مثال کے طور پر میں اور آپ یہاں اس مسجد میں تشریف لائے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، الحمدللہ اے سی چل رہا ہے، فرش بالکل نرم، سیکیورٹی اچھی ہے، سب کچھ صحیح، ہمیشہ سے ایسے ہی تھا نہیں، بہت قربانیاں دیں، انہوں نے بہت مشکلیں اٹھائی ہیں اس کے اوپر. اس کو ضرور یاد رکھا کریں کہ بھائی یہ جو کچھ ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں آیا، یہاں تک پہنچتے پہنچتے بہت کچھ ہوا ہے، ممکن ہے یہاں نہ ہوا ہو، کہیں اور ہوا ہو. لیکن یہ جو اب میں اس کو کہتا ہوں، ہمارے سماجی ادارے ہیں، یہ مجلس ہے، جلوس ہے، یہ ہمارے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ جو ہمارے سماجی ادارے ہیں یہ محنتوں سے بنے ہیں، ان کے پیچھے قربانیاں دی گئی ہیں. اب ان میں ویسے تو کوئی چیلنج اس کو نہیں ہے، سید الشہداء کی فکر کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. چیلنج یہ نہیں ہے کہ سید الشہداء کا ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا، چیلنج یہ ہے کہ ذکر کون کرے گا، یہ چیلنج ہے. ہم نہیں کریں گے. آپ سوچ سکتے تھے کہ مثال کے طور پر نائجیریا جیسے ملک کے اندر 40-45 لاکھ لوگ اہل بیت کے نام پر، سید الشہداء کے نام پر میدانوں سڑکوں پہ آئیں گے، سینکڑوں لوگوں کی جانیں بھی جائیں گی پھر بھی میدان میں آئیں گے، یہ آپ 20-25 سال پہلے سوچ سکتے تھے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ یہ نہیں سوچیں، میں نہ سوچوں کہ یہ فضیلت ہمیں ملی ہے، اب یہ ہمیشہ ہمارے پاس ہے. محنت کریں گے خدا ہم سے کبھی نہیں لے گا، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہم نے کوئی سستی دکھائی، نعوذ باللہ تعالی. میں کس سستی سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں؟ دو سستیوں سے، تیزی سے عرض کروں. ایک سستی نیت کی خرابی، خلوص کی کمی، اور چیزوں کا بیچ میں آ جانا، میں محنت کروں، میرا اسٹائل کیسا ہو، یہ ہو وہ ہو، اور وہ جو خلوص ہوتا ہے، ایک درد ہوتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، وہ میرے اندر کم ہو جائے. تو جب یہ سارا جو نظام ہے یہ خلوص کے پہیے پہ گھومتا ہے، بے سہارا لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں کس مادی طاقت کی بنیاد پہ؟ خلوص کی طاقت پہ. اگر وہی کم ہو جائے پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ مشکل مجھے سمجھ میں آتی ہے، دوسرا مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو خلوص کی کمی، دوسرا پرائیورٹیز چینج ہو جائیں، پرائیورٹیز کیسے چینج ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہمارا ہدف یہ رہ جائے کہ بس اس کے یہ کام ہونا ہے, اس کام میں پرائیورٹی کیا ہے, کیا ہونا ہے. فکر سعید و شہدا سیکھنی ہے, فکر سعید و شہدا کو آج کے دور میں بلند کرنا ہے, پرچم اعضا کے ذریعے سعید و شہدا کی فکر کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ پرائیورٹی چینج ہو گئی, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو میں ہمیشہ یہ کام کرتا ہوں جہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سا معاملہ ہلنے کی طرف جا رہا ہے. اب اس میں تھوڑی بدنامی بھی آتی ہے چونکہ ہم لوگ بعض اوقات پھر وہ صراط وسط جو بیچ کا ایک راستہ اس سے تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, میں بھی عرض کروں گا اس کے اوپر, تو تھوڑا شاید میں سختی کر دیتا ہوں گا. تو میں ان آداب کے معاملے پہ سخت ہو گیا کہ بھائی یہ جو بعض آداب تھے اور ہمارے بزرگوں کے اندر تھے, کچھ نہیں ہوں چل جائے گا, لیکن بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوئے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. یہ مجلس غم ہونا چاہیے یا مجلس آسائش ہونی چاہیے؟ غم ہونا چاہیے, صحیح, مجلس غم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آرام ہونا چاہیے, لیکن اب ایسا بھی نہ ہو کہ ہم کوئی بھی چیز قربان کرنے کو تیار نہ ہو. مثال, الاؤ کریں کہ ہم مجلسوں میں کھائیں کچھ, الاؤ کریں یا نہیں کریں؟ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا, ایک دفعہ لاہور گیا. اب لاہور اتنا بڑا ہے کہ کسی کے اوپر حرف نہیں آئے گا کہ بھئی کون تھا. وہاں گیا, انہوں نے مجلس سے پہلے تبرک تقسیم کر دیا. اب کچھ لوگ مجلس میں بیٹھ کر, وہ کوئی بند تھا شاید میرے خیال میں, اس کے پیکٹ کو کھول کر مجلس میں بیٹھ کے کھانا شروع ہو گیا. چند منٹ تو میں نے برداشت کیا, پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ میں نے آج برداشت کیا تو کل یہاں پہ بریانی کی تھیلی بھی کھل جائے گی, پھر کوئی اور مشکل آ جائے گی, ایک آدمی چائے لے کے بھی آ جائے گا کل. تو میں نے کہا یہ دروازہ یہیں پہ اب بند کر دینا چاہیے. تو میں معمولاً یہ کرتا ہوں کہ اگر میں کہیں پہ دیکھتا ہوں کہ کوئی یہ کر رہا ہے تو میں اس کو وارن کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ کام مت کرو, پانی پینا ہے, کوئی مشکل ہے, وہ چلتی ہے بات, سمجھ میں آتی ہے. لیکن بلا ضرورت, ایک دفعہ امریکہ میں ایک جگہ تھا, اربعین کی مجلسیں ہو رہی تھیں, عشرہ اربعین, وہاں پہ ایک صاحب بالکل آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجلس شروع ہوئی, تھوڑی دیر کے بعد اپنی جیب سے ایک سپاری نکالی, منہ میں ڈالی. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی کون سی ایسی مجبوری ہوگی کہ جس کے لیے انسان مجلس میں بیٹھ کے سپاری کھائے, سوائے یہ کہ اپنے منہ میں ایک ٹیسٹ بنانا چاہ رہا ہے. تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مجلس غم ہے. یہ نہیں سمجھایا اس کو کسی نے. یہ جو خطرات ہیں نا, یہ بہت سنگین ہیں. پچھلے والوں نے ہم اس پہ بہت محنت کیا, وہ لوگ ویسے تھے بھی آداب والے, ظاہر رکھ رکھاؤ والے, بڑی محنت کرتے تھے. تو یہ مسائل ہمارے ہیں, ایک حد تک چلے گا, اس کے بعد نہیں, اس کے بعد پھر ہمیں سنبھالنا پڑے گا, ورنہ یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. اللہ بہتر فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج دو پوائنٹس کی تشریح کرنا لگ رہا ہے کہ جیسے ضرورت پڑ رہی ہے. ایک پوائنٹ ہے جو پرانا ہے, وہ بار بار آتا ہے جب بھی ہم کہیں جا کے کوئی بات بات کرتے ہیں اس سلسلے میں, تو اس میں لوگوں کی طرف سے یہ پوائنٹ آتا ہے. وہ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ کیا ہم دین کے نام پر لوگوں کو غریب دیکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا, میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ نہیں بھائی, ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو غریب دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر ہمارے پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ پھر غربت کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں, غربت کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مثلا سید علی قاضی بہت غریب تھے, وہ فلانی جو تھے وہ بہت ایسے تھے ویسے تھے. تو یہ جو اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو لوگ تو غریب ہو جائیں گے اس طرح سے. میں یہاں پہ ایک مجموعی طور پہ ایک اصول عرض کروں گا, وہ یہ کہ سوسائٹی میں ہم سب لوگ جب اصلاح کرنے لگتے ہیں تو اپنے دماغ سے پرائیورٹیز بناتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہو رہا, اس کو یہاں سے دھکا دیں. فرض کر لیں ایک رائے وسط ہے, ایک بیچ کا راستہ ہے, سوسائٹی مڑ گئی ہے تھوڑی سی سیدھے ہاتھ پہ. اب میں جو اصلاح کرنا چاہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں بھائی یہ تھوڑا سا سیدھے ہاتھ پہ مڑ گئے, تو میں کیا کرتا ہوں, मैं अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ इसको धक्का देने में। अच्छा, जब मैं धक्का देता हूँ तो मैं अंबिया की तरह बैलेंस पे नहीं लाता, मैं उसको घुमा के कहाँ ले जाता हूँ, उल्टे हाथ पे। अब वो मुश्किल थी वो सीधे हाथ वाली थी, अब वो मुश्किल आ गई उल्टे हाथ वाली। सही, अब एक और कोई बंदा उठेगा वो यहाँ से एक काम करना शुरू करेगा, जब वो ये काम करेगा तो अब सोसाइटी में दो ताकतें नज़र आएंगी, एक ताकत यहाँ धक्का दे रही होगी, एक ताकत वहाँ धक्का दे रही होगी। तो लोग हमसे ये कहेंगे कि भाई ये दीन चाहता क्या है हमसे, दीन बैलेंस चाहता है, दीन बैलेंस चाहता है। अब ये जो गरीब और फ़कीर वाला मामला, अमीर वाला मामला, इसको इस परसेप्शन में देखने की कोशिश करते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। लोग अगर सुस्ती करें अपनी कमाई में, अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में और अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट में, तो ये वो दीन की खातिर कर रहे होते हैं, नहीं उनका पर्सनल इशू है, नहीं मेहनत करना चाहते, मेहनत से डर रहे हैं, वो ताकत इस्तेमाल नहीं करते और उसकी वजह से रिसोर्सेज के मामले में पीछे रह जाते हैं। ये इन्होंने तकवा के नाम पे किया था, परहेजगारी के नाम पे किया था, कितने फ़ीसद लोग होंगे जैसे होंगे। अच्छा, ट्रेंड क्या है सोसाइटी में, ट्रेंड सोसाइटी में गुर्बत नहीं है, चाहे गरीब हो वो भी गरीब नहीं रहना चाहता है। ट्रेंड सोसाइटी में आएंगे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बस मुश्किल हमारी ये नहीं है कि लोग दीन के नाम पर धोखे में आ गए हैं और गुर्बत को इख्तियार करके बैठ गए हैं, और हम ये डर रहे हैं कि ये सब लोग गरीब हो जाएंगे तो दीनदारों के पास रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, इशू ये नहीं है। इशू क्या है, इशू ये है कि लोग दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं कि कोई इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहता कि अगर दीन को फॉलो करने में मुझे गरीब बनना पड़े तो मैं बर्दाश्त करूं, अगर मैं दीन को फॉलो करूं और मुझे गुर्बत उठानी पड़े ये बर्दाश्त करने को तैयार हूं, नहीं इस वक्त नहीं। कॉम्प्लिकेशन यहां पर है, फिर फौरन सामने सवाल होगा, मौलाना आप ये कह क्यों रहे हैं कि अगर दीन को फॉलो किया तो गुर्बत आ सकती है। आप बताएं, अगर आप दीन को फॉलो करेंगे आखिरत भी मिलेगी, दुनिया भी मिलेगी। हाँ, हमने कहा हदीस पढ़िए, अलैका बिल आखिरा तातिका दुनिया सागिरा, तुम आखिरत की परवाह करो दुनिया जलील होकर तुम्हारे पास आएगी। ये है मामला, लेकिन आज जो चैलेंज है वो चैलेंज क्या है, आज जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि मैं दीन के नाम पर गुर्बत इख्तियार कर रहा हूँ, नहीं, आज चैलेंज ये है कि मैं पैसे के नाम पर ऐसे रास्ते पर चल रहा हूँ जो दीन का रास्ता नहीं है। आज चैलेंज यहाँ पर है। बस अगर आज किसी को धक्का देना है तो इस पे भी धक्का दे लें आप कि वो गुर्बत के ऊपर खामोश ना बैठे, मैं अप्रिशिएट करूँ, मैं भी करूँगा, लेकिन शायद उससे ज़्यादा बड़ा धक्का इस पे देना पड़ेगा कि ये जो तुम दौलत के पीछे भागने में अपने दीन को छोड़े चले जा रहे हो, इस पे क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, थोड़ा कम आ जाओ। तो मेरा ख्याल है इस वक्त सोसाइटी के अंदर जो ट्रेंड है वो ट्रेंड गुर्बत का नहीं है, हत्ता जो गरीब है वो भी जायज़ नाजायज़ दौलत के पीछे भाग रहा है। इस वक्त जो मुश्किल है वो इसको इस पे सब्र दिलाना है कि भाई दीन के नाम पर अगर गुर्बत आ रहे तो उस गुर्बत को बर्दाश्त कर लो, आएगी या नहीं आएगी ज़रूरी नहीं है क्या है, मुमकिन है आए और मुमकिन है ना आए, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद अच्छा, ख़ासकर हम लोग जो अहले बैत के चाहने वाले हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, 250 साल नबी की वफ़ात के बाद अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम दुनिया में ज़ाहरी तौर पर तशरीफ़ फरमा थे, इस 250 साल में ज़्यादातर वसाइल ज़्यादा थे या वसाइल की तंगी थी, आसानियाँ ज़्यादा थीं या सख्तियाँ थीं, आंखें खोलो ये 250 साल की तारीख देख लो, अगर आसानियों के साल मसलन 40 होंगे तो सख्तियों के साल 200 हैं। अब मैं अपने आप से पूछता हूँ, अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूँ तो अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को फॉलो करने में चैलेंज अमीर बनना है या गुर्बत पे सब्र करना है। امیر بننا تو چیلنج ہی نہیں ہے، امیر بننے کے لیے تو اپنی نفس کی خواہش کافی ہے، وہ کون سا چیلنج ہے؟ آپ بنتے رہو، نفس کیا چاہتا ہے، بنے یا نہ بنے، بننا چاہتا ہے. یہ جو مثلا دوسرے ملکوں کے اندر بنے ہوئے امیر، ان کو تخوا نے دھکا دیا امیر بننے کے لیے، ان کو نفسانی خواہشات نے دھکا دیا، وہ چیلنج نہیں ہے. چیلنج یہاں پر ہے کہ جب آپ حق کے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کو مشکل اٹھانی پڑتی ہے، اور وہ مشکل صرف یہاں پہ نہیں آتی کہ ایک یزید ہوگا وہ اپنی بیعت مانگے گا، آپ بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے، نہیں، یہ معاملہ ہر روز ہوتا ہے، ہر روز یہ کہانی کہیں نہ کہیں آئے گی کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، آپ صحیح لیں گے یا غلط لیں گے، صحیح لیں گے یہ ہوگا، غلط لیں گے یہ ہوگا. تو ہم بالکل کلیئر ہوں، میرا خیال ہے مجھے کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی چیلنج کہاں پر ہے، اس چیلنج کو میں دیکھوں اور اس کی تیاری کروں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات، کل کسی نے بہت اچھا ایک سوال کیا مجھے کہ بھائی یہ جو صراط مستقیم ہے یہ ہے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے، ویسے تو بالکل سادہ سا ہے لیکن اس کے اوپر چند جملے عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو سوچیے گا. اور یہ ہمارے دین میں بہت بڑی ایک مشکل بن گئی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں مثال میں سمجھائی گئی تھیں، حقیقت کچھ اور تھی، یہ مثال تھی، ہم کچھ اور سمجھ بیٹھے. مثال عرض کرتا ہوں، ایک مرحلہ ہے میدان حشر کے بعد. سیکوینس کیا ہے؟ سیکوینس یہ ہے کہ آپ یہاں پر ہیں، انشاءاللہ میں مر جاؤں گا، انشاءاللہ برزخ میں جاؤں گا، برزخ میں کتنا رہوں گا میرے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، اس کے بعد حشر ہوگا، سب لوگ محشور ہوں گے قیامت کے دن، محشور ہوں گے، میدان حشر ہوگا، پتہ نہیں کتنے عرصے کا اسٹے، حساب کتاب یہ وہ. اس کے بعد ایک اسٹیج ہے، اسے کہتے ہیں پل صراط، پل صراط. اچھا اب یہ جو پل صراط ہے یہ کیا ہے؟ تو ہمارے پاس جو بچے کو رٹا ہوا ایک جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پل صراط ہے یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. ہم سب کو رٹا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو پل ہے اور صراط، یہ کمبینیشن ہی تھوڑا سا کہیں کو پوائنٹ کر رہا ہے. صراط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ. اور پل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پل، راستے کا پل. تو پھر پل ہی ہوا نا پھر. تو یہ پل صراط کیسے ہو گیا؟ یہ یا راستہ ہے یا پل ہے، یہ پل صراط کیسے ہے یہ؟ اچھا اب یہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس پہ چل کے جانا ہے. واقعا کوئی چلنے کی کہانی ہے؟ وہ کسی بندے نے سنا کہ بھائی یہ جو ہم قربانی کراتے ہیں نا یہ ہمیں پل صراط پہ گزرنے میں مدد دیتی ہے، تو وہ قربانی کا جانور سلیکٹ کرنے سے پہلے اس پر بیٹھ کے چار پانچ گز چلتا تھا کہ یہ مجھے پل صراط پہ سے گزارے گا بھی یا نہیں گزارے گا. احمق ہے، حماقت ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں. کہ بھائی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اچھا یہ کہانی نہیں ہے تو ہے کیا پھر؟ یہ پل صراط ہے کیا؟ صحیح ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک مشکل آ گئی. مشکل یہ آ گئی کہ یہ کوئی ایسا اسٹیج نہیں ہے جس کو میں جا کر ٹکٹ کٹاؤں، جہاز میں بیٹھوں، جا کے پل صراط کو دیکھ کر آ جاؤں، پتہ نہیں کوئی سان فرانسسکو کا گولڈن بریج ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. بہت کوئی اہل خدا ہوا، معنویت والا ہوا، اس کو خدا نے تعالیٰ نے کوئی فضل و کرم کر دیا، وہ بھی محشر کے بعد کا سین وہ دیکھ پائے. برزخ کے سین تو لوگ دیکھ لیتے ہیں لیکن اتنی دور کا کوئی دیکھ پائے، یہ تو ممکن نہیں ہے. پھر تو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں لیکن دیکھ پائے کوئی، یہ تو ظاہر ممکن نہیں. اب آپ کو پل صراط پہ چلنا ہے. اچھا اب یہ جو پل صراط پہ چلنا ہے اس میں چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ نیچے آگ ہے، اگر آپ پل کے اوپر سے لڑک گئے، نعوذ باللہ تعالی میں لڑک گیا تو نیچے آگ ہے، مجھے وہاں جانا ہے، ادھر شاید جنت ہے. اب آپ کا دماغ کیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا؟ अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने ज़िंदगी में आज पूरे सरात का नाम पहली दफ़ा सुना? आज तक आपने इस तरह गौर किया था? क्यों इस तरह कर रहे हैं हम? अपने दीन को समझने की कोशिश करें। अब मैं इस मिसाल को थोड़ा सा लेके चलता हूँ और इससे कुछ रिजल्ट मुझे लेने हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई एक आदमी एक रस्सी के ऊपर चल रहा है, जो पहले करतब दिखाने वाले होते थे उनको नाटे कहते थे, नाटे करतब दिखाने वाले, तो वो रस्सियों पे चलते थे। अब जब रस्सी पे चलने लगता था तो एक डंडा हाथ में पकड़ लेता था। अच्छा, वो डंडे से क्या करता था? वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता था कि अगर मेरी बॉडी सारी की सारी एक हाथ यूं लुढ़क गया तो मैं इधर वाले डंडे को कुछ करके अपना बैलेंस मेंटेन कर लूँगा। सही। अच्छा, अब इसमें कर्तव्य और बढ़ गए, वो जो रस्सी पे चल रहा है वो साइकिल पे चल रहा है, तो और मसला बन गया। अब वो जो साइकिल पे चल रहा है उसने सर के ऊपर चार मटके भी लगा दिए। लो जी, डिसबैलेंस के एलिमेंट और बढ़ गए। अब वो ये सब करके दिखा रहा है कि देखो मैं करके चला गया, मैं उधर पहुंच गया। अब आप तारीफें करेंगे जाहिर, पूरे सरात में क्या है? तो पूरे सरात में ये समझ में आता है कि एक लाइफ है, पुल नहीं है, लाइफ है, स्टेज ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक मरहला है। जैसे ये दुनिया है, ये जिंदगी का एक मरहला है ना, पुल सरात भी जिंदगी का एक मरहला है, बरज़ख भी जिंदगी का मरहला है, ख्वाब नहीं है, एक रियलिटी है। महशर सिर्फ मैदान नहीं है, जिंदगी का एक मरहला है। ये सब मराहिल हैं जिंदगी के। ये ऐसा नहीं है कि मसलन सिर्फ एक मैदान है, अब मैदान में आप खड़े 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 और थके जा रहे हैं थके जा रहे हैं। पूरी लाइफ है यहाँ पर, पुल भी पूरी लाइफ है। अच्छा, अब उस पुल में गुजरने में हमसे मांगा क्या है? हमसे ये मांगा है कि अगर तुम इस दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर चले तो पुले सिरात वाले मरहले में तुम लड़खड़ाओगे नहीं। अगर यहां सिरात मुस्तकीम पे चले, सिरात मुस्तकीम क्या है? हुब्बे अमीरुल मोमिनीन सिरात मुस्तकीम। दुरूद भेजे मोहम्मद व आलम सिरात मुस्तकीम है। अलबत्ता होप का मतलब सिर्फ एक चाह लेना, नारा लगाना, मामला ख़त्म नहीं, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। तो जो यहाँ पे सिरात मुस्तकीम में चलेगा वो वहाँ पर डिसबैलेंस नहीं होगा, वो वहाँ पर सही तरह चल के पहुँच जाएगा जहाँ उसको पहुँचना है। अच्छा, जो यहाँ पे सिरात मुस्तकीम में चलेगा तो उसके वजूद में कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी? पॉइंट यहाँ पर है, ये बहुत संगीन पॉइंट है। अब मैं अपनी बचकाना बातों को भारी करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसके बायर बन जाएं। मार्केटिंग कर रहा हूँ कि खुदा ना करे आप ये ना सोचेंगे ये सस्ती सस्ती बातें कर रहे हैं तो इसको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिरात मुस्तकीम पर चले तो आपकी रूह पर कोई असर पड़ेगा जो आपको पुले सरात पर इक्विलिब्रियम दे देगा। मिसाल, एक आदमी के अंदर गुस्सा बहुत बैलेंस्ड है, ना कि नहीं है, क्योंकि कभी गुस्सा चाहिए भी होता है, ना कि इतना है कि हर वक्त गुस्से में है, ये भी नहीं है, बहुत बैलेंस्ड है। इसकी ज़ात के अंदर एक पहलू सिरात मुस्तकीम का हासिल हो गया। ये बंदा जब पुल के ऊपर जाएगा, पुल सरात के लेवल में आएगा जिंदगी के, तो यहां पर जो इसने इस दुनिया के अंदर अपने गुस्से को कंट्रोल में रख कर अपने अंदर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट किया था, पुल सरात में ये इसको गिरने नहीं देगा। हाँ, अच्छा, अब आप एक आदमी को सोचें, मैंने पहले मुस्बत मिसाल दे दी, वरना ऐसा ना हो सारी गलत मिसालें पहले दें। भाई खुदा ना करे मैंने अपनी ज़िंदगी में मादा परस्ती ज़रूरत से ज़्यादा कर दी, ज़रूरत से ज़्यादा कर दी। अच्छा, ये जो मैंने मादा परस्ती मटीरियलिज्म ज़रूरत से ज़्यादा किया, तो मेरी रूह के ऊपर कोई डिसबैलेंस्ड वेट बढ़ गया। मसलन लेफ्ट साइड पर एक वेट पड़ा है मेरे ऊपर, ये वेट क्यों आया? लेफ्ट साइड पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने मादा परस्ती में अदम तवाजुन दिखाया, डिसबैलेंस दिखाया। वो मादा परस्ती मेरे साथ गोया एक ट्यूमर की तरह लटक गई है। अब मुझसे कहा जा रहा है तुम पुलिस हरात से गुजरो। अब मेरे साथ मुश्किल क्या है? मैं डिसबैलेंस्ड हूं। अब मैं लाख चाहूं कि सही गुजर जाऊं, गुजर ही नहीं सकता, बैलेंस कहां से लाएगा? ये जो इसने डिसबैलेंस क्रिएट किया था अपनी जिंदगी के अंदर, ये इसको आखरत के हर मरहले के अंदर जलील व ख्वार करेगा। ये सिरात मुस्तकीम है। अब सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम इस दुनिया के अंदर रहते हुए हर इंसानी सिफत में जो इस्लाम ने बैलेंस डिमांड किया है, वो डिमांड, वो बैलेंस अपने अंदर क्रिएट करना है। इस्लाम ने मोहब्बतों के लिए एक बैलेंस दिया है, बैलेंस्ड मोहब्बतें मेरे अंदर हों। दौलत के मामले में, गुर्बत के मामले में एक बैलेंस दिया है, वो मेरे अंदर हो। अगर मैंने ये बैलेंस अपने अंदर सही क्रिएट कर लिया, और ये किसकी रहनुमाई में होगा? ये जाहिर है अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में होगा, उसके सिवा हो ही नहीं सकता। इस तरह सिरात मुस्तकीम किसका रास्ता हो गया? मौला अमीरुल मोमिनीन का रास्ता हो गया। वहां के अलावा कहीं से आ ही नहीं सकता ये बैलेंस। तो ये रास्ता अमीरुल मोमिनीन का है, और इस रास्ते के अंदर एक मुतवाजन इंसान खल्क होता है। ये मुतवाजन इंसान जब हशर के बाद पुलिस सरात के लेवल में जाता है, इतना बैलेंस्ड होता है कि इसको वहां से गुजरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, इसके मुकाबले में दूसरा कौन सा होगा? दूसरा वो होगा जिसने डिसबैलेंस की हद कर दी। वो चल ही नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। खड़ा उस वक्त होगा जब बैलेंस होगा। आप जानते हैं कि आपको और मुझे सिर्फ दो पाँव पे खड़े होने के लिए कितना बैलेंस चाहिए। ये तो खुदा ने हमारे जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इक्विलिब्रियम रखा हुआ है कि हम लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों के बावजूद खड़े हो पाते हैं। हत्ता जिसके पाँव कट गए, जिसका हाथ कट गया है तो बेट आउट हुआ हुआ है, फिर भी वो खड़ा हो जाता है। ये अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ये रखा है। लेकिन पुलिस सरात पर ये बैलेंस इख्तियारी नहीं है। ये किसका नतीजा है? उस जिंदगी का नतीजा है जो हम यहां गुजार रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हम पुलिस सरात पे बाद में गुजरेंगे या अभी गुजर रहे हैं? भाई यही पुलिस सरात है। क्यों? इसके नतीजे में पुलिस सरात पे चलना नसीब होगा। अब एक रिवायत मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, इसके सिंबोलिज्म को थोड़ा सा तोड़ने के लिए, तशरी करने के लिए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीब रिवायत है, ये रिवायत बहुत बड़ा एक क्लू है हमारे पास पुलिस सरात की जिंदगी को समझने का। पुल के नीचे क्या था? आग। अच्छा, ये आग ऊपर चलने वाले को परेशान करेगी या नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी। पुल की चौड़ाई कितनी है? बाल के बराबर। दो सवाल, ऐसा हो सकता है कि आग बुझ जाए? नंबर एक। नंबर दो, क्या ऐसा हो सकता है कि पुल चौड़ा हो जाए? सही है, रिवायतें कह रही हैं हाँ हो सकता है, हो सकता है। कैसे? रिवायत ने क्या कहा, फरमाया? रिवायत ने फरमाया कि अगर तुम दुनिया में अपने गैज़ व गज़ब को कंट्रोल कर लो तो पुलिस सरात की आग बुझ जाएगी। अपने गैज़ व गज़ब का निशाना मंजलूमों को ना बनने दो। कोई तुम्हारे गैज़ व गज़ब के नतीजे में हक से महरूम ना हो। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे पुलिस सरात की आग बुझ जाएगी। क्यों? तुमने गुस्से की आग को यहां बुझा लिया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको اخلاق کی زبان میں کہتے ہیں کاظمین الغیظ، کاظمین الغیظ، کاظم یعنی غصے کو پی جانے والے، مولا کا لقب ہے کاظمین الغیظ، یعنی جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو جو اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے غصے کو پی جاتے ہیں، خدا پل صراط کی آگ ان کے لیے جا دیتا ہے. پل چوڑا ہو سکتا ہے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آگ بجھ سکتی ہے پھر یہ بھی چوڑا ہو سکتا ہے. وہ کیسے چوڑا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ روایت نے فرمایا شبیہ اس کے کہ اگر تم اپنے دل کو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شرح صدر، دل کو وسیع کر لو، رب اشرح لی صدری، اگر تم دل کو وسیع کر دو تو خدا تمہارے لیے پل صراط کو وسیع کر دے گا. اچھا، اگر یہاں پر کوئی شخص ہو جس کا دل مصائب، مشکلات، پریشانیوں کو تحمل کرنے کے لیے وسیع ہوا ہوا ہے، اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے، تو پل صراط پہ اسے تنگی ہے؟ نہیں، اس کی تنگی ختم ہو گئی. صراط مستقیم واضح ہو گئے. صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ اور میں اپنی تمام اوصاف کے اندر ایک بیلنس کے اوپر پہنچ جائیں، وہ بیلنس جو اسلام نے ہمیں بتا کے دیا ہے. اگر ہم پہنچ گئے، یہ صراط مستقیم ہماری زندگی میں کام آئے گا. وہ جو دولت کا خدشہ لے رہے ہیں کہ بھئی آپ کیوں غریب بنا رہے ہیں، وہ صراط مستقیم پہ چلنا اس میں بھی بے نیاز کرے گا. البتہ ایک بات عرض کرتا چلوں، پتہ نہیں کیوں ہم اس بات کے 100% خواہش مند ہیں کہ دین ہمیں دنیا میں بھر بھر کے دے دے. یعنی کہیں نہ کہیں ہمارا ذہن دنیا سے نکلنے کو تیار ہے نہیں. دین اس سے بھی بہتر کام کرتا ہے. دین کیا کرتا ہے؟ دین بے نیازی دیتا ہے، نہ پیسے کی نیاز مندی. آپ دیکھیے دو پوائنٹ ہوتے ہیں، ایک آدمی ہے پیسے کا محتاج ہے اور پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے، صحیح ہے؟ تو ہم اس کو یہاں پہ کہتے ہیں دنیا کے حساب سے یہ دوسروں سے بے نیاز ہے. البتہ بے نیاز تو صرف خدا ہے، لیکن ایسے ہی ہم لوگ کہتے ہیں بھائی بے نیاز ہے. کیوں بے نیاز ہے؟ دوسروں سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے، صحیح ہے؟ اب اس کے پاس ہاتھ میں پیسہ ہے، یہ دوسروں سے بے نیاز ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں، اپنے نفس کے اندر پیسے سے بھی بے نیاز ہے کیا؟ نہیں، پیسے پہ تو اس کی جان جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ ابھی بھی انتہائی شدید نیاز مند ہے. کبھی خدا نہ کرے اگر اس کے ہاتھ سے یہ نکل گیا، پھر تم اس کا حشر دیکھنا، پھر دیکھو یہ کیا کرے گا. تو اگر آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں 4 پیسے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیسے میں کوئی توجہ نہیں دیتے، پیسے کے اوپر ہم بڑے یہ ہیں ہم وہ ہیں، بھائی ابھی پڑے نہیں ہو مصیبت میں، پڑھو گے مصیبت میں پھر پتہ چلے گا. ابھی تمہارے پاس کروڑوں ہیں، تم اس میں سے لاگے لاکھوں صدقہ کر دیتے ہو تو کہتے ہو ہم بہت ماشاءاللہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں، کبھی پھنسو گے تو پتہ چلے گا نا کہ کیا ہو. تو نیاز مندی کا برطرف کرنا چیز کے ذریعے نہیں ہوتا ہے، اصل نیاز مندی برطرف ہوتی ہے طبیعت میں بے نیازی سے. اور یہ جو طبیعت کی بے نیازی ہے، اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اور اختتام پہ لے کے جاتا ہوں، زحمت تمام کروں گا، ایک انگلش کا پروگرام ابھی ہوگا. حضرت ابو ذر پیسہ ملنے کی وجہ سے بے نیاز تھے یا پیسے سے بے نیاز تھے؟ حضرت سلمان فارسی پیسہ ملنے کی وجہ سے بے نیاز تھے یا پیسے سے بے نیاز تھے؟ تو آپ کون سی بے نیازی چاہ رہے ہیں؟ میں کون سی بے نیازی چاہ رہا ہوں؟ پیسہ ملنے کی بے نیازی. پیسہ مل جائے تو مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. بات صحیح ہے، شاید میرا لیول اتنا نیچے ہو، لیکن یہ تو نہ کریں کہ یہ کہیں لیول ہی یہی ہوتا ہے. نہیں، یہ اصلی لیول نہیں ہوتا. اصلی لیول اس کے بعد والا ہوتا ہے جس میں آپ کا نفس نیاز مندی سے نکل جاتا ہے. اب میں بالکل اس کو جمع کرتا ہوں، کافی ہم نے اس کو پھیلا لیا. یہ جو نیاز مندی ہے، پیسز کی، ابھی تو بے نیاز بنا رہی ہے چونکہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے، مثلا دنیا آ گئی ہے تو نیاز مندی نظر نہیں آ رہی، لیکن طبیعت کے اندر نیاز مندی ہے. یہ جو طبیعت کی نیاز مندی ہے یہ کہاں ظاہر ہوگی؟ یہ اس دنیا کے بعد ہر مرحلے میں ظاہر ہونی ہے. مثلا ابھی میرے ہاتھ میں پیسہ ہے، اس پیسے کی وجہ سے، جائیداد، پیسہ، دولت، فنا 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 فنا، اس کی وجہ سے میں بے نیاز نظر آ رہا ہوں، اندر سے میری جان اس پہ لگی ہوئی ہے. صحیح ہے؟ پہلا جھٹکا جو مجھے پڑے گا وہ کب پڑے گا؟ جب میرے گلے تک روح نکلنے کا وقت آئے گا. کیوں؟ یہ موت مجھے ان تمام چیزوں سے علیحدہ کرنے والی ہے. اب یہ موت مجھے اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ نہیں، میری تو روح چپٹی ہوئی ہے اس سے، یہ موت مجھے اچھی نہیں لگے گی. اب ذرا تصور کیجئے گا، کوئی ملک الموت کے سامنے کھڑا ہو اور ملک الموت اس سے کہہ رہے ہوں تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، اور وہ ملک الموت سے کہے نعوذ باللہ، نہ میں تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں، نہ میں موت میں مبتلا ہونا چاہتا ہوں، ملک الموت چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اب وہ بتائے گا یہ شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے نا، میں بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا، میں بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا، اب میں تمہیں سپورٹ کروں گا کسی ایسے کے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں میری شکل اچھی لگے گی. پھر پہلا جھٹکا اس نیاز مندی کا جو میں نے اندر ڈیولپ کیا، اوپر نظر نہیں آ رہی. کیوں نظر نہیں آ رہی؟ چونکہ میں دولت مند ہوں. صحیح ہے؟ یہ پہلا جھٹکا نیاز مندی کا مجھے موت پہ لگے گا، اس کے بعد برزخ کی زندگی نہیں. کیوں؟ یہ نیاز مندی ترجمہ ہوگی ایک پیاس میں، اور میں برزخ کی زندگی میں مستقل پیاس میں مروں گا. اس کے بعد میدان حشر میں، پھر پولے سرات کے ڈس بیلنس میں. ہماری جو صفات یہاں ہمیں ملی ہیں یہ ہماری جان نہیں چھوڑیں گی، انہی پہ ہماری زندگی گزرے گی، انہی پہ ہماری زندگی، انہی پہ ہماری موت آئے گی. تو صراط مستقیم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سننے والا کہے گا مولانا آج تو آپ نے بہت ڈرا دیا، اب آپ کوئی ایسی بات بھی کر کے جائیں جس سے تھوڑا دل کو تسلی ہو. کہ بھائی پہلی تسلی تو یہ ہے کہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تو آپ کے پاس سانس باقی ہے، یہ نہیں پتا کہ کب ختم ہوگی لیکن ابھی ہے، ضائع کیوں کریں؟ اس بیلنس کو اپنے اندر کریٹ کرنے کی کوشش کریں، ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ چیلنج کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بالآخر خدا نے ہمیں قرآن و اہل بیت کا وسیلہ دیا ہوا ہے، نا امیدی کی کیا ضرورت ہے؟ سید الشہداء کی محبت آپ کے دلوں میں دی ہوئی ہے، نا امیدی کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ نہ چھوڑ دیں کہ سید الشہداء کی محبت بعد میں سنبھال لے گی، نہیں، سید الشہداء کی محبت کو استعمال کر کے یہیں پہ سنبھال لیں، بات پہ نہ چھوڑیں. بات کا نہیں پتا کہ یہ محبت باقی بھی رہے گی یا نہیں رہے گی، معاملہ کہیں بہت خراب نہ ہو جائے. تو یہیں پہ اس محبت کو استعمال کر کے میں اور آپ اپنے دلوں کو سنبھال لیں. خدا کا کرم ہے کہ محبت بہت وسیع ہے. یوں لگتا ہے جیسے یہ جو مصائب کا پہلو تھا، شاید اس لیے تھا کہ کوئی شخص ہوگا جس کو فلسفہ نہیں آتا ہوگا، جس کو قرآن نہیں آتا ہوگا، جو تاریخ نہیں سمجھے گا، کچھ نہ سمجھ پائے، تو ہم اس کو سید الشہداء تک کیسے لے کر آئیں؟ ایک راستہ ہے کہ روایتوں کے ذریعے پہنچے اہل بیت تک، نہیں، مثال کے طور پر اتنی عقل ہے. تو خدا نے گویا کربلا کا واقعہ رکھا ہے اور ہم سے یہ کہا ہے کہ تم بس اتنا کرو کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ امام حسین نے کیا کیا برداشت کیا، ان سے پوچھو یہ ہستی کیسی ہستی ہے. اگر تھوڑا سا اس بات کے اوپر محنت کر لیں تو خود بخود بہت سارے لوگ سید الشہداء کے نزدیک آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ بقول کسی عالم دین کے اس کو بیان کرتے ہیں، علامہ منقم صاحب سے پتہ نہیں منسوب کرتے ہیں، دوسرے علماء سے بھی منسوب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کہیں جا رہے تھے کسی ٹرین میں، وہ شیعہ عالم تھے، تو کچھ لوگ وہاں پہ ہندو بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سمجھ گئے کہ یہ شیعہ عالم ہے. انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ سوال کرنے. کہاں بسم اللہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ کوئی کربلا کا واقعہ مناتے ہیں. ہاں مناتے ہیں. کہا یہ ممکن ہے کہ ابھی یہ سفر ہے، آپ ہمیں کربلا کے بارے میں کچھ بتائیں. بالکل ممکن ہے. تو انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ بھائی یزید ایسا تھا، سید الشہداء ایسے تھے، یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. پھر عاشور کے دن پہ پہنچ گئے. عاشور کے دن پہ پہنچے تو انہوں نے عاشور کے مصائب کو ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیا. تو اس واقعے کے اندر لکھتے ہیں کہ جب وہ بیان کر رہے تھے کہ مثلا علی اکبر گئے تو وہ ہندو رونے لگے، قاسم گئے رونے لگے، حضرت ابو الفضل کا تذکرہ کیا تو بہت روئے. جب وہ اور آگے بڑھے تو سید الشہداء کے 6 ماہ کے بچے کا تذکرہ کیا. جیسے ہی علی اصغر کا تذکرہ کیا تو وہ عالم کہتے ہیں کہ وہ جو ہندو تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ سرکار ہم نے بہت مصائب سن لیے. اب آپ یہ نہیں کہیے گا کہ 6 ماہ کا بچہ بھی مرا ہے. اب آپ یہ نہیں کہیے گا. اور وہ کیا بتاتے کہ مرا نہیں ہے، ذبح ہوا ہے. وہ بہت روئے اس کے اوپر. لیکن سید الشہداء کے مصائب تو ختم نہیں ہوئے. جوانوں کا جانا بہت بڑی مصیبت، شہید ہونا، جسموں کا کٹنا. لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں، مثلا مرد اپنی اولاد کو، بچوں کو چاہتا ہے، یہ ایک معاملہ ہے، چاہت ہے. لیکن مرد اپنی بچیوں کو جو چاہتا ہے وہ کچھ اور ہی معاملہ ہوتا ہے. سید الشہداء جیسا ہو اور سید الشہداء کی ننی سی بچی ہو، یہ محبت کیسی محبت. اللہ اکبر. یہ جذبہ ہی کچھ اور ہے، یہ محبت ہی کچھ اور ہے. کہاں نظر آتی ہے؟ ہمارے پاس کئی روایات ہیں جو اس معاملے کو دکھاتی ہیں. معذرت چاہتا ہوں، میں اندر طبیعت کی وجہ سے بھی حوصلہ نہیں ہوتا. ایک روایت بڑی عجیب ہے جو ہم پڑھا کرتے ہیں، وہ اس وقت کی ہے کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سید الشہداء ذوالجناح کے اوپر آخری دفعہ کے لیے سوار ہوئے اور ذوالجناح سے کہا کہ تو چل، اور ذوالجناح نہیں چلا، تو سید الشہداء نے ذوالجناح کے قدموں میں دیکھا کہ ایک بچی لپٹی ہوئی ہے اور ذوالجناح سے کہہ رہی ہے کہ اے ذوالجناح، تجھے خدا کا واسطہ، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، تو میرے بابا کو لے کے مت جا. آج تو یہ سید الشہداء کی یتیمہ. اب جملے انسان کیسے کہے، کتنے تماچے کھائے، کتنی بالیاں چھینی، کتنا سنگین معاملہ تھا. اتنا سنگین معاملہ کہ جب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تمام واقعات کے بعد کربلا پہنچیں تو انہوں نے سید الشہداء سے یہ کہا کہ بھیا میں آئی لیکن آپ کی بچی کو نہ لا سکا. میں تو یا اللہ، یہ کون سی ایسی مظلومیت تھی جس کو بی بی زینب نے ان الفاظ میں تذکرہ کیا. آج تو اب اس مظلومیت کو میں کیا عرض کروں، بیان میرا ناقص انتہائی. لیکن میں صرف ایک بات سوچتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ، انسان کی ایک بے بسی سی ہوتی ہے جب مصائب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ایک بے بسی سی آتی ہے. وہ ہم لوگوں کے نزدیک بے بسی ہوتی ہے، لیکن اہل بیت مقامات کے مالک، مثلا ذرا تصور کیجئے گا، ایک زندان ہے، سید سجاد ہیں، حسین کی یتیمہ ہے، فوت ہو گئی ہے اور کفن نہیں ہے. اسی پھٹے ہوئے کرتے کے اندر، خون آلود کرتے کے اندر دفن ہو. اب مجھے بتائیں، یہ مرقد دختر حسین نور کا مرکز بنے گا یا نہیں بنے گا؟ خدا بندہ تجھے واسطہ نبی، اولاد نبی کا شب جمعہ ہے، سید الشہداء کی اس یتیمہ کے واسطے ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خداوندہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. خداوندہ شر اشرار سے ہم سب کو محفوظ فرما. خدا یا امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا.